الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيكون في قرون بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک ابن سنان، وہ بھی صحابی تھے. غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر زخم آیا اور اس میں سے خون نکلنے لگا، یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو گئے، دوڑے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے نکلنے والے اس خون کو اپنی زبان سے صاف کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ خون جو تمہارے منہ میں آیا ہے، مجھو، اس کو اگل دو، باہر نکال دو. تو اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں: واللہ لا امجھو ابدا، اللہ کی قسم میں تو اس کو نہیں نکالوں گا. اور نگل گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من خالط دمہ دمی فہی فی الجنہ، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا وہ جنت میں. چنانچہ اسی غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے اور انہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابیہ ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ احد کو بیان کرنے کے لیے 13 ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں. ان میں سے ایک باب کا عنوان ہے باب ذکر ام سلیم. یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. اس میں روایت پیش کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ چادریں آئیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم کیا تاکہ وہ ان کو اڑنی کے طور پر استعمال کریں. اس میں اخیر میں ایک عمدہ چادر بچ گئی. حاضرین میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ چادر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت ام کلثوم، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کو دے دیجئے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس چادر کی حقدار تو ام سلیت ہیں، جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر لڑنے والوں کو پلایا کرتی تھی. یہی ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے، غزوہ احد کے موقع پر جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت دی جائے، لیکن ان کی عمریں 15 سال پوری نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی. ان میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس وقت تو ان کی عمر 13 سال کی تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب شام کو جنگ ختم ہوئی اور مدینہ منورہ میں یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخم آئے ہیں، تو مدینہ کے لوگ آبادی سے باہر اس میدان کی طرف جہاں یہ جنگ ہوئی تھی نکلے، کا میں بھی نکلا، دیکھا راستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں. میں جب قریب پہنچا تو کہا مجھ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد، یعنی سعد ہو؟ تو کہا، میں نے جواب میں کہا، نام بے ابی انت و امی، کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں سعد ہوں. تو کہا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجرک اللہ فی ابی کا، تمہارے باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے، کیونکہ ان کے باپ شہید ہو گئے تھے. کہا، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اوپر دونوں طرف سیاہ داغ تھے. یہ دراصل وہ جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد وہ زخم دھوئے گئے اور خون بند نہ ہو رہا تھا، اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ دونوں طرف بھر دی تھی، اسی کی وجہ سے وہ دونوں سیاہ معلوم ہو رہے تھے. اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنے کو بوسا دیا. بہرحال علمی اعتبار سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان حضرات صحابہ میں ہے جن کو حضرات محدثین نے مکثرین شمار کیا ہے. 7 صحابہ وہ ہیں جن سے 1000 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات منقول ہیں، ان کو حضرات محدثین مکثرین کہتے ہیں. ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. وہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی اور نقل کرنے والے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا, جس آدمی نے حلال غذا کھائی, وعمل فی سنتی, اور سنت کے مطابق عمل کیا, وعمل الناس بوائقہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے معمون اور محفوظ رہے, دخل الجنہ, وہ آدمی جنتی ہے. اس پر مجلس میں موجود ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں صحابہ میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو کب زیادہ ہوں گے. بارہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیکون فی قرون بعدی, بعد کی صدیوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت مختصر گویا نسخہ, شارٹ فارمولا بتا دیا ہے. اس میں تین چیزوں کا اہتمام ہے, حلال غذا, سنت پر عمل, اور اپنی ایزاؤں سے لوگوں کو مامون رکھنا. تین باتیں جو بتلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, ان میں پہلی چیز ہے حلال غذا. حلال کمائی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, کہ اسلام کے بنیادی فرائض اور ارکان کے بعد حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے. کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کی گویا بنیاد اس کے صلاح و فساد کی جن چیزوں پر ہوا کرتی ہے, ان میں سے ایک کمائی کا معاملہ ہے. کمائی اگر صحیح ہے, حلال ہے, تو معاشرہ, وہ سوسائٹی, وہ سماج نیکی کی بنیادوں پر قائم ہوگا. اور اگر کمائی میں خدا نخواستہ کچھ خرابی ہے, حرام ہے یا حرام کی ملاوٹ ہے, تو اس میں پھر برائیاں آئیں گی. گویا کسی بھی معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے میں کمائی کو بڑا دخل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر متوجہ فرمایا کہ حلال غذا کا اہتمام کیا جائے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, اور اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کو ہی قبول کرتے ہیں. یعنی کوئی بندہ حلال مال سے اگر صدقہ اور خیرات کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تب تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقہ اور خیرات کو شرف قبول عطا فرماتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جو صدقہ اور خیرات کر رہا ہے وہ حلال نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے. ترمذی شریف کی پہلی ہی روایت ہے, لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول, کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی, اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا. گویا اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, اور اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کو ہی اس کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے تو قبول فرماتے ہیں. اور پھر آگے, امر اللہ المومنین بما امر به المرسلین, آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اس نے رسولوں اور نبیوں کو دیا. سوال پیدا ہوا کہ رسولوں اور نبیوں کو کس چیز کا حکم دیا جس کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا, تو اس کی دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی دعایتیں پیش فرماتے ہیں. وقال تعالیٰ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور باری تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو ہماری دی ہوئی روزی میں سے حلال اور پاکیزہ کو کھاؤ اور استعمال کرو. گویا حلال کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں اور نبیوں کو بھی دیا گیا ہے. پہلی آیت جس میں انبیاء کو خطاب ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی حلال غذا استعمال کرے گا، حلال کمائی سے حاصل کی ہوئی غذا کو کھائے گا، تو قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیک عمل کی توفیق ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، من حقل الحرام اسد جوارحہ شام ابا علم ام لم یعلم. جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو. گویا خود کھانے والے کو معلوم نہیں کہ میں نے جو غذا استعمال کی وہ حرام ہے، تو بھی اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کھانے کے بعد کہ اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے. ومن کانا اکلہ حلالا اتا جوارحہ ووفق للخیرات، اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضا اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کی توفیق ہوگی. چنانچہ واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں. ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کاندھلہ کے رہنے والے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کی شروعات کی تھی، پھر تکمیل حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کی. تقویٰ کے اعتبار سے ان کا مقام ہمارے بزرگوں میں بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے. طالب علمی کے زمانے میں بھی ہمیشہ روٹی کھاتے تھے، سالن استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ دلی میں رہتے تھے، فرماتے تھے کہ دلی کے اندر تمام سالنوں کے اندر امچور پڑتا ہے. امچور یہ کچے آم جو ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر سکھا لیا جاتا ہے اور پھر سالن میں اس کو استعمال کرتے ہیں. بہت سے علاقوں میں اس کا رواج ہوتا ہے، اس زمانے میں دلی کے اندر اس کا رواج تھا. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ دلی کے تمام سالنوں میں امچور پڑتا ہے، دلی اور اس کے اطراف میں باغات کی بے جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، ابھی تو پھل آئے نہیں ہیں اور گویا بلکہ پھول بھی نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے ہی باغات بیچ دیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کبھی وہ سالن استعمال نہیں کرتے تھے، خالی روٹی پر اکتفا کرتے تھے. ان کے تقوی کا حال طالب علمی کے زمانے میں ایسا تھا، بلکہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا معدہ جو ہے پیٹ وہ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا تھا. بے خبری میں بھی اگر کسی نے حرام غذا دی ہو تو وہ طے ہو جاتی تھی. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خاندان کے لوگ بھی دعوت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے. دلی سے کبھی کاندھلہ جانا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بہلیاں چلا کرتی تھیں، بہلی والے کے ساتھ جب معاملہ کرتے تھے کرایہ داری کا، بتلا دیتے تھے کہ بھائی مجھے آپ دلی سے وہاں کاندھلہ لے جاؤ، یہ کرایہ میں ہوں، میرا یہ سامان ہے. सामान की गठड़ी जो होती थी वो पूरी बता दिया करते थे। उसके बाद ऐन सफर के वक्त कोई आदमी आया, उसको पता चलता था कि भाई हजरत जा रहे हैं कांधला, कह भाई ये मेरा खत भी जरा लेते जाइए आप, तो उसको जवाब देते थे भाई देखो मैं अपना सामान जो है वो बहली वाले को बतला चुका हूँ और उसमें ये खत नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले जा सकता। हाँ बहली वाले से पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे तो मैं ले जाऊँगा। ये हाल उनके तकवे का था। तो बहरहाल ये मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आदत थी कि जो मस्जिदें बंजर पड़ी हुई होती थी गैर आबाद बस्तियों में जाते थे, शाम को जाकर उस मस्जिद उन मस्जिद को जो बंजर है वैरान है उसकी साफ सफाई करके उसमें रात गुजारते थे और फिर दूसरे दिन वहाँ से निकल जाते थे, दूसरी जगह जाते थे। ये गोया उनका मिजाज था। एक मरतबा एक बस्ती में पहुँचे, शाम के वक्त मस्जिद को ठीक ठाक किया, उसको सफाई वगैरह की, फारिग होने के बाद देखा वहाँ कोई, क्योंकि वो मस्जिद गैर आबाद होती थी, मगरिब के बाद ये तो अपनी नमाज पढ़ चुके थे, वही मस्जिद में ठहरे हुए थे। एक आदमी आया और नमाज का वक्त गुजरने के, यानी मतलब है कि मसनून वक्त जो है गुरूब के फौरन बाद नहीं, थोड़ी देर के बाद जमात का वक्त ख़त्म हो जाए उसके बाद आया और आकर के वजू किया और नमाज पढ़ी अपनी, और जब जा रहा था उसने देखा कि कोई मुसाफिर आया हुआ है, तो वो अपने घर गया और वहाँ से आकर लाकर तीन रोटियाँ इनकी खिदमत में पेश की। उस ज़माने में उमूमन मुसलमान आबादियों के अंदर जो मुसाफिर आते थे वो मस्जिद ही के अंदर क़याम करते थे, उसने तीन रोटियाँ ला कर दी, हजरत ने वो खाई, और उनकी आदत तो ये थी कि दूसरे दिन वहाँ से चले जाते थे लेकिन गए नहीं, ठहर गए। दिन भर वो आदमी नज़र नहीं आया। शाम को फिर मगरिब के बाद काफ़ी वक्त गुजरने पर वो आया, कल की तरह आकर के कुएं में से पानी निकाल करके वजू किया और नमाज पढ़ के फिर जाने लगा। उसने देखा कि कल वाला मुसाफिर अभी भी है, वो घर से दो रोटियां ला करके उसने पेश की, आप आज भी ठहर गए। फिर तीसरे दिन जो है वो मगरिब के बाद उसी तरह वो आया और वजू करके नमाज पढ़ी, जाने लगा, देखा कि वो मुसाफिर अब तक गया नहीं है, चुनांचे घर से आकर एक रोटी लाकर पेश की और हाथ जोड़कर कहता है अरे भाई मुसाफिर अल्लाह वास्ते तुम अब यहाँ से चले जाओ। हजरत हंसे, पूछा भाई मामला क्या है ज़रा बताओ। उसने कहा बात यह है कि मैं मजदूर किस्म का आदमी हूँ, मजदूरी करके मैं अपना और अपने घर का पेट पालता हूँ, रोज़ाना मुझे मजदूरी में इतना मिल जाता है जिससे तीन रोटियाँ बनती, मेरे घर में मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरा एक लड़का है, हम तीनों एक एक रोटी ले लेते हैं और उसी पर हमारा गुजर होता है। पहले दिन जब आपको देखा कि आप आए हुए हैं तो मैंने वो तीनों रोटियां लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी और हम तीनों घर के अफराद, मैं बीवी और बच्चा, तीनों भूखे रहे। दूसरे दिन जब फिर देखा कि अभी आप हैं, तो दूसरे दिन क्योंकि बच्चे में अब फाका करने की ताकत थी नहीं, उसके हिस्से की रोटी तो उसको दी और दो रोटियां मेरी और बीवी के हिस्से की लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी। आज तीसरा दिन है, आज बीवी में भी फाका करने की ताकत नहीं थी, उसके हिस्से की रोटी उसको दे दी और आज ये मेरे हिस्से की रोटी आज ला करके आपकी खिदमत में पेश की, और कल आइंदा मेरे में भी ताकत नहीं रहेगी, इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह वास्ते तुम चले जाओ। ये सुनकर हजरत फरमाने लगे कि भाई बात दरअसल ये है कि मैं कहीं जाता हूँ तो किसी एक रात से ज़्यादा नहीं ठहरता, लेकिन यहाँ जब यहाँ आया और पहले दिन आकर तुमने तीन रोटियाँ मुझे दी, मैंने जब उसको खाया तो रात को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और साथ ही साथ मैंने इबादत के अंदर वो लुत्फ आया और ऐसे अनवार मैंने देखे अपनी इबादत के अंदर कि اس سے پہلے کبھی ایسے انواع جو ہے میں نے نہیں دیکھے. تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ غذا تو کھانے جیسی ہے, چنانچہ میں ٹھہر گیا. اس لیے دوسرے دن بھی ٹھہرا, تیسرے دن بھی ٹھہرا. گویا یہ جو حلال کمائی تھی اس کی محنت کی, اس کا یہ اثر تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر بھی وہ برکت عطا فرمائی. ایک دوسرا واقعہ حلال غذا کے سلسلے میں, حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ دار دیوبند کے جو محتمیم تھے, ان سے خود میں نے سنا کئی مرتبہ ان کی مجلس میں, بیانات میں, آپ کے خطبات میں بھی یہ موجود ہے. دیوبند میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ جی عبداللہ. ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ جنگل جاتے, گھاس کاٹ کر کے لاتے اور اس کی گٹھڑی فروخت کرتے تھے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. اور ان کی عادت تھی کہ وہ جو گھاس کی گٹھڑی لاتے تھے اس کی قیمت طے تھی 6 آنے یا 6 پیسے. اور چونکہ نیک آدمی تھے, دیوبند کے لوگ بھی اس بات کے خواہش مند رہتے تھے کہ ہم اپنے جانوروں کو ان کے پاس سے خریدی ہوئی گھاس کھلائیں. چنانچہ وہ لوگ جب گھاس خریدنے کے لیے گھاس جہاں فروخت ہوتی اس جگہ پر جاتے اور دیکھتے کہ یہ ابھی آئے نہیں ہیں, تو دور سے ان کو آتا ہوا دیکھ کر گھاس کے لیے خریدنے کے لیے آئے ہوئے لوگ دوڑتے تھے. جو آگے جا کر کے ہاتھ مار دیتا تھا اس کو گٹھڑی دے دیتے تھے, میرے 6 پیسے لاؤ, 6 آنے جو بھی, اس طرح کا معمول تھا. اب ان میں سے 6 آنوں میں سے 2 آنے تو وہیں وہ صدقہ اور خیرات کر دیتے تھے اور 2 جو ہے اپنے روزمرہ کے استعمال میں لاتے تھے اور 2 کو وہ محفوظ رکھتے تھے. جب معتبی ہی رقم ہو جاتی تھی تو اسی سے وہ, اس زمانے میں دیوبند کے جو اکابر تھے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے حضرات, ان کی وہ دعوت کرتے تھے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا, اس لیے کہ جب ان کی دعوت ہم کھاتے تھے تو اس کے کھانے کے بعد 2-2 مہینے تک دل میں ایسے انوارات رہتے تھے اور نماز میں, عبادات میں ایسا جی لگتا تھا کہ مت پوچھو. اس لیے ہم گویا انتظار میں رہتے تھے کہ کب ان کی دعوت ہو. یہ گویا اس حلال کمائی کا نتیجہ اور اثر تھا. اسی کو گویا باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. گویا جو آدمی حلال غذا کھائے گا اس کو بھلے پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے جو غذا کھائی ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کی گئی, لیکن اس کا اثر یہ جو ہے ظاہر ہوگا نیک اعمال کی توفیق کی شکل میں. اس کے بالمقابل حرام غذا کا اثر بالکل الٹا, اس کی وجہ سے آدمی نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو پہلے ہی اس کی وجہ سے دل کا نور نکل جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے نیک کام کے سلسلے میں. تیسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت کے اندر برے خیالات اور وساوس گناہوں کے آتے ہیں اس کی وجہ سے. اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے, ایک مرتبہ ایک آدمی نے دعوت کی, آپ تشریف لے گئے. اس نے, اب ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھائی اس کا ذریعہ معاش, اس کی کمائی کیسی ہے. جب انہوں نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا اور وہ حلق سے نیچے اترا, فوراً محسوس کیا کہ اس کی کمائی جو ہے وہ مشتبہ ہے, یعنی گویا حلال نہیں ہے خالص, جو اس میں حرام کی ملاوٹ ہو اس کو مشتبہ کہا جاتا ہے. ہاتھ روک لیا, آگے نہیں کھایا. لیکن فرماتے ہیں کہ اس ایک لقمے کا اثر یہ تھا کہ کئی روز تک دل میں گناہوں کے خیالات آتے رہے, یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. وہ اس حرام غذا کا قدرتی اثر, جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا کہ من اکل الحرام اسد جوارحہ شاء ام لم یشاء علم ام لم یعلم, کہ جو حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی کریں گے چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے اور اس کو معلوم ہو یا نہ ہو. جیسے ایک آدمی بگڑا ہوا کھانا یا زہریلا کھانا کوئی کھا لے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں زہریلا کھانا کھا رہا ہوں, بے خبری میں کسی نے کھلا دیا, تو ظاہر ہے جو پیٹ میں جائے گا تو وہ تو اپنا اثر کرے گا, اس کو ختم کرے گا. گویا ایسا تو ہے نہیں کہ بھول سے کھایا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو, وہ تو زہر اپنا اثر کرتا ہے. اسی طرح حلال غذا اپنا اثر کرتی ہے, حرام غذا اپنا اثر کرتی ہے. تو اسی لیے تاکید کی گئی کہ حلال کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہو نے واقعہ لکھا ہے فضائل رمضان میں, حرام غذا جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی غذا حلال ہو. آپ فضائل رمضان میں واقعہ لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات, یعنی ایسے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کی ایک جماعت تھی. جب کوئی ظالم حاکم آتا تھا تو وہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا. حجاج بن یوسف ظالم جب وہاں کا حاکم بن کر کے آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو آنے ظالم حاکم کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک دعوت کی اور اس دعوت میں خاص طور پر ان لوگوں کو مدعو کیا. جب دعوت سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا, اس لیے کہ ان کے پیٹ میں حرام غذا پہنچ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کا شروع میں حوالہ دیا تھا مسلم شریف کی, اس میں آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعش اغبر, تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا مثال کے طور پر کہ جو اللہ کے راستے میں ایک طویل اور لمبے سفر پر جاتا ہے, اور اس زمانے میں جب کوئی آدمی ایسے سفر پر جاتا تھا تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے, کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے. ثم یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب, اور اس کے بعد کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی حالت میں, ویسے تو جن لوگوں کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی قبول ہوتی اس میں مسافر بھی ہیں, لیکن اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اے رب اے رب, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک, کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی, بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. گویا دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کی غذا حلال ہو, بلکہ عبادات اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی کپڑا 10 درہم میں خریدا, 9 حلال کے ہیں 1 حرام کا ہے, 9 درہم حلال 1 درہم حرام کا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان میں دے کر فرماتے ہیں سمتا ان لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ یقولہا, کہ میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہو. گویا حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنی ساری عبادتوں کو ختم کرا دیتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. بلکہ حرام غذا سے جسم کا جو حصہ پرورش پاتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا, جہنم کا حقدار ہے. مشکات میں روایت ہے, لا يدخل الجنة لحم غذي بالحرام یا لحم غذي بالسحت كل لحم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت كل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به. کیا جسم کا جو گوشت اور جو حصہ حرام غذا سے بن کے تیار ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے, اور حکایت صحابہ میں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا جس کو آپ نے خراج پر اٹھا رکھا تھا. خراج پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی کے پاس کئی غلام ہوتے تھے, تو اپنے کام کاج کے لیے کچھ کو رکھ کر باقی کو آقا چھوٹ دے دیتا تھا کہ تم اپنا جو ہنر ہو اس کے ذریعے سے کماؤ اور شام کو ہم کو اس میں سے اتنا دے دینا کچھ حصہ. تو آپ کا وہ غلام بھی اسی طرح تھا. ایک مرتبہ وہ آپ کے پاس تیار کھانا لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھا. کئی وقت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ تھا, ایک لقمہ لے کر کے منہ میں رکھا, حلق سے نیچے اترا ہی تھا کہ اس غلام نے کہا, آقا آپ تو روزانہ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لایا, آج نہیں پوچھا آپ نے. حضرت نے فرمایا, بھائی وہ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ گزر کا خیال ہی نہیں رہا, سامنے رکھا اور میں نے لقمہ بنا کے کھا لیا, بتاؤ کہاں سے لایا تھا. اس نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے کہانت کی تھی. زمانہ جاہلیت میں کہانت یہ جوتش جو جس کو کہتے ہیں آنے والے حالات کی خبر, اس کا بڑا رواج تھا. کچھ لوگ مخصوص ہوا کرتے تھے جن کاہن جن کے پاس یہ شیاطین آ کر ان کو اس طرح کی چیزیں بتلاتے تھے, اور اسی کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے خبر کرتے تھے اور کچھ معاوضہ بھی لیتے تھے. کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی, اور حالانکہ میں کہانت جانتا نہیں تھا, ویسے ہی دھوکہ دیا تھا ہوں. دیکھ تو کہانت خود ناجائز کام تھا اور اس میں بھی دھوکہ, گویا ڈبل حرام ہو گیا, کریلا اور نیم چڑھا جیسا. اور اس وقت تو ان کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا نہیں, انہوں نے کہا بعد میں کسی موقع پر ہم دیں گے. آج میں وہاں سے گزر رہا تھا, وہاں کوئی تقریب تھی, کھانا پک رہا تھا, آج یہ کھانا انہوں نے مجھے اسی کے بدلے میں دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا فرمایا, تو مجھے ہلاک کر کے رکھ دیتا. آپ نے فوراً گلے میں انگلی ڈالی کہ وہ ایک لقمہ جو کھایا ہے وہ نکل آئے, لیکن ایک تو شدید بھوک کی حالت میں اور وہ بھی ایک لقمہ, بھلا اس طرح کیسے نکلتا. کوشش کے باوجود نہیں نکلا. کسی نے مشورہ دیا کہ پانی پیئے اور پانی کے ساتھ پھر نکل سکتا ہے. چنانچہ ایک بڑے برتن میں پانی منگوایا, پیا اور پھر جو ہے اس طرح انگلی ڈال کر قے کی کوشش کی, بڑی مشکل سے وہ لقمہ باہر آیا. یہ منظر دیکھ کر جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا, حضرت ایک ہی تو لقمہ تھا اور اس کے لیے آپ نے اتنی ساری تکلیف اٹھائی. اس کے جواب میں جو جملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ہم سب کے لیے بڑا عبرت کا ہے, بڑا سبق دینے والا. فرماتے ہیں یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکال کے رہتا, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے, کل لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ. آدمی کے جسم کا ہر وہ حصہ جو حرام غذا سے پل کے تیار ہوا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. مجھے یہ ڈر لگا کہیں اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پل کے تیار نہ ہو جائے. یہ حضرات صحابہ کا اتنا اہتمام. ویسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اور اس موضوع پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, وقت نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والی اور نیک راہ والی بنے اور ہماری اولاد بھی نیک بنے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بنے, تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی کو حلال بنانے کا اہتمام کرے. حلال کمائی کا اہتمام کرنے والے بہت سو دیکھے میں نے, بالکل بیچارے ان پڑھ, لیکن ان کی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے اس حلال کمائی کی برکت سے. اس لیے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ, تو ہمیں حلال کا اہتمام نصیب فرما اور حرام سے پورے طور پر ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, کوئی بھی مجلس میں اے اللہ کسی حرام میں مبتلا ہے, عافیت کے ساتھ اس حرام سے نکال کر اے اللہ حلال ذریعہ معاش اور حلال روزی کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.